لسانی یفقہ قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذلف الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالہدا ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر و رشفا من الدیمی منزہ عن شریک فی محاصلہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا یا صلی و سلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی مبارک شب 27 رمضان المبارک ختم قرآن شریف جس طرح بھی بحمد اللہ تعالیٰ ہوا اور رمضان شریف کی مبارک راتوں میں یہ آخری طاق رات سے پہلے ایک رات ہے. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فضل فرمایا کہ یہ مبارک اور بابرکت راتیں کہ جس کا دورانیہ ڈیوریشن چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین جل والا اپنے محبوب کی امت کے لیے اس میں بے بہا برکت رحمت اور مغفرت کا مژدہ عطا فرماتا ہے. اسلام میں کئی راتیں ایسی ہیں کہ جس کو بڑی قدر و عزت عطا کی گئی اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور سب سے بڑا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی حالت میں جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور اس مبارک دور میں اللہ نے مجھے اور آپ کو حصہ دیا ہے کہ جس میں انبیاء کرام نے خود پیدائش اور آنے کی امیدیں کی ہیں. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کہ یا اللہ مجھے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما اس امت کے اعزاز اور اکرام کی وجہ سے جبکہ آپ خود اللہ کے نبی ہیں برگزیدہ رسول ہیں آپ اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں بے بہا مقام عطا فرمایا وہیں اپنے کلام سے بھی مستفیض کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس امت کا قرآن کو یاد رکھنا ہے. دراصل پچھلے دور میں جو انبیاء آئے تورات آئی زبور آئی انجیل آئی پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کتابیں یک مشت پوری مکمل انبیاء کو دے دی گئی اور لکھی لکھائی دی گئی. قرآن لکھا لکھایا نہیں دیا گیا بلکہ پڑھا کر دیا گیا جیسی اس کی ضرورت تھی جیسے حالات تھے. اور پھر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ پچھلی امتیں جتنی بھی آئیں ان کی امت کو ان کی کتابیں یاد کبھی نہ ہوئی، نہ کچھ صحیفے یاد ہوئے نہ کتاب یاد ہوئی. یہ خاصہ یہ خصوصیت صرف حضور کی امت کو ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ سعادت عطا فرما دی کہ جو اللہ کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں. یہ کتنے اچنبے کی بات ہے اور یہ کتنے تعجب کی بات ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے قرآن کریم میں بھی پڑھا اور احادیث میں بھی سماعت کیا اور علماء سے آپ نے سینہ بسینہ تسلسل یہ سنا کہ یہود کے کفریات میں اور ان کی شرکیات میں ایک بہت بڑا گناہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، معاذ اللہ۔ ایسی کیا ضرورت پیش آئی اور حضرت عزیر میں ایسا کیا تھا؟ اللہ کے نبی تو ہیں، وہ بڑا مقام ہے ان کا، لیکن اور بھی تو انبیاء آئے، ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہا گیا؟ حضرت عیسیٰ سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں یہاں، یہ کیا بات تھی؟ کیونکہ بات یہودیوں کی چل رہی ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، کسی اور کو، حضرت عزیر کو کیوں کہا؟ اس کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر میں، بعض علماء نے لکھا کہ آپ کی عمر 20 سال تھی، بعض نے لکھا 40 سال، زیادہ قول یہ کہ 40 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی قوم کے قریب سے گزرے تھے اور قرآن کریم میں وہ ذکر موجود ہے، اوکل لذی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشہا، آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا تھا اور وہ بستی جو تھی اس پر معاذ اللہ عذاب آ چکا تھا، اور بستی الٹی پڑی ہوئی تھی، یعنی مکانات ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگ مرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام قریب سے گزرے تو آپ نے تعجب میں کہا کہ یا اللہ، یہ تو نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے کہ یہ ساری بستی ختم ہو گئی ہے اور ان پر جو ہے وہ عذاب آ گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو ایک خاص تفصیل مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر نیند کو تاریک کیا جو بصورت موت کی تھی، اور 100 سال کا عرصہ آپ لیٹے رہے۔ جس وقت آپ جا رہے تھے تو آپ کا اس زمانے میں سواری خچروں پر ہوتی تھی، آپ کا خچر بھی ساتھ تھا، پینے کے لیے پانی اور کھجور بھی ساتھ تھا۔ جب آپ پر یہ کیفیت تاریک کی گئی اور 100 سال کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی، جس وقت آپ پر یہ نیند تاریک کی گئی تھی اور ظاہری موت کے اثار تاریک کیے گئے تھے، اس وقت آپ اپنے گھر پر اپنے بیٹے کو چھوڑ آئے تھے جس کی عمر 20 سال تھی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو بیدار کیا گیا تو 100 سال کا زمانہ جا چکا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا قرآن میں ہے کہ اے عزیر، تمہیں پتا ہے ہم نے تمہیں کتنا عرصہ سلا کر رکھا؟ انہوں نے کہا ایک دن یا آدھا دن یوں محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال، 100 سال۔ تو آپ نے کہا کیسے؟ فرمایا اپنے حمار کو دیکھو، جو سواری تھی اس کو دیکھو، وہ بالکل گل گئی ہے، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنے حمار کو دیکھو، اور فرمایا پھر اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنا، اس میں بو بھی نہیں آئی، آپ کا پانی اسی طرح تازہ ہے، کھجور کے دانے اس طرح تازہ ہیں، اور اپنی سواری کو دیکھو وہ منتشر ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، جو چیز پہلے خراب ہونے والی تھی وہ خراب نہیں ہوئی، اور جو دیر میں خراب ہونے والی تھی وہ خراب ہو گئی۔ یہ قدرت کے وہ مشاہدے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ جو کہا نا، میں ایک دن یا آدھا دن سویا، یہ آپ نے کھجور اور پانی کی طرف دیکھا کہ یہ سارا تازہ پڑا ہوا ہے، اگر میں لمبا ٹائم سویا ہوتا تو یہ سب خراب ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی قول کی دلیل میں اس طرف فرمایا، فرما اپنے حمار اور سواری کو آپ دیکھیے کہ وہ بالکل گڑ سڑ گئی ہے اور اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، جب گھر میں آئے تو آپ کی جو باندی تھی وہ نوجوان تھی جس وقت آپ، یعنی 15-16-18 سال اس کی عمر تھی، اب 100 سال کے بعد آئیں گے تو اس کی عمر 115 سال، 116 سال۔ دروازے پر آپ نے دستک دی، اور جب دروازے پر آئے تو کسی نے پوچھا، اندر سے اس خاتون نے پوچھا جو بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے پوچھا جی کون ہے؟ کہا عزیر۔ کہا اے اللہ، عزیر کہاں سے آ گئے؟ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اور دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عزیر ہی تھے، اور بالکل نوجوان اسی شکل میں تھے جس شکل، جس عمر میں آپ چلے گئے تھے۔ اس خاتون کے بڑے بڑے اچمبے کی بات ہوئی، کہ بڑے تعجب کی بات ہوئی، آپ نے سارا واقعہ ذکر کیا، فرمایا میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا وہ جب آپ جب سے چلے گئے تھے تو آپ کے قوم کے سارے جرگے اور معاملات اور وہی کرتا ہے، تو وہ فلاں جگہ پر ہے۔ آپ جب اس بستی کے اندر پہنچے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کا بیٹا جو تھا بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، کندھے جھک گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی عمر 120 سال کے قریب، اور حضرت عزیر سامنے سے نوجوان چلے آ رہے ہیں۔ جب اس مجمع کے اندر آئے تو اپنا تعارف کرایا کہ میں عزیر ہوں۔ لوگوں کے لیے یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ باپ 40 سال کا اور بیٹا 120 سال کا۔ آپ نے سارا واقعہ ذکر کیا کہ میرے اوپر یہ زمانہ اس طریقے سے گزرا۔ قرآن کریم میں صرف اشارہ ہے ایک ہی آیت کے اندر، تفصیل تفسیر کے اندر ہے، اور آپ اس کو اکثر بزرگوں سے قصص الانبیاء میں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے،
جب چاہے اسباب کو معطل کر دے. آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ رب العالمین چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے اسی آگ کو گلزار کر دے. پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، یزید اپنے مرتے وقت یوں سمجھے کہ بالٹی کے بالٹی پانی پی رہا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھی معاذ اللہ. تو ان کو کہا کہ میں عزیر ہوں، ان کے لیے بات بڑے اچمبے کی تھی، ہل جانے والی بات تھی. اور کہتے کہ ایک بات یہ کہ عزیر اگر تم ہو تو عزیر کی شان یہ تھی کہ عزیر کو تورات مکمل زبانی یاد تھی. دیکھیں حضرت انبیاء کرام کی شان ہے کہ 100 سال آپ پر موت تاری ہے لیکن آپ کا حافظہ نہیں خراب ہو رہا، اور وہ چیز آپ کے علم کے اندر موجود ہے، شعور موجود ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تورات کے کچھ نسخے ان لوگوں کے پاس تھے اور آپ نے یہ پڑھ کے سنایا تو کہیں پر کوئی غلطی نہیں آئی اور پوری کتاب آپ نے سنا دی. تو انہوں نے کہا یہ عزیر خدا نہیں، یہ خدا کا بیٹا ہے. ایسا تو کبھی کسی کے ساتھ واقعہ نہیں ہوتا جو ایسا گزر جائے. اور 100 سال اگر کوئی موت میں ہو تو اس کا حافظہ رہتا ہے، اس کی کوئی یاد رہتی ہے؟ وہ تو سب بھول جائے، مٹی میں مل جائے. تو اس میں بنیادی چیز کیا تھی ان کے نزدیک؟ اچمبے کی بات ایک تو یہ تھی کہ آپ کی عمر 40 سال تھی، دوسری یہ تھی کہ آپ کو کتاب زبانی یاد تھی. ان کے بڑے بڑے ماہر حافظے کے بادشاہ وہ کتابوں کو یاد نہیں کر سکتے تھے. تو گویا کہ اب آپ دیکھیں حضرت عزیر پر اتنا بڑا، بات جو کی جا رہی ہے وہ اس شرف پر کی جا رہی ہے کہ ان کو کتاب یاد تھی. تو لہٰذا یہاں سے قرآن کریم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں اتری ہیں وہ صرف نبیوں کو یاد رہی ہیں، امت کو کبھی یاد نہیں رہی. اور یہ واحد امت ہے کہ جن کے بچے بچے کو اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کو کلام پاک کے لیے کھول دیا. قرآن پاک کی عظمت پر ایک بات یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ہر تنظیم اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کا منشور باقی رہتا ہے. پہلی امتیں کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ نبی جو کتاب لاتے تھے انہوں نے کتاب میں رد و بدل کیا، بگاڑ دیا، ہدایت کو تبدیل کر دیا. آنے والی جو یوتھ تھی، آنے والی جو قوم تھی، ان تک خالص دین ہی نہیں ملا، کیونکہ جو دین کتاب میں تھا وہ تو تبدیل کر دی انہوں نے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اللہ کے فضل سے ایسی فرمائی ہے کہ اس میں ہزار ہا فرقے ہو جائیں، ہزار ہا اس کا نظام منتشر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امت باقی اس لیے ہے کہ اس کا منشور قرآن بالکل اسی شکل کے ساتھ باقی ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا. قرآن کی حفاظت آپ دیکھیے کیسے بے مثل انداز میں. کسی بھی چیز کو بچانا اور محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ اس کو لکھ لیجئے یا آپ اس کو زبانی یاد کر لیجئے. قرآن کریم کے لیے دونوں اہتمام کیا گیا. پھر ایک بڑی عجیب بات ایک امتحان کے طور پر آئی ہے، اور وہ یہ تھی کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، اور عربی زبان میں ہونے کی حیثیت سے جس کو زبان کہتے ہیں، مثلا ایک ہوتی ہے اصل زبان لینگویج، ایک اس کے نیچے درجے کے اس کے ایکسنٹ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، لہجے بدلتے چلے جاتے ہیں. پھر اس زبان کو جو ہم لہجہ بول رہے ہیں اور جو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں، تو یہ کس طریقے سے پتا چلے گا کہ یہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں یہ اصل ہی لینگویج کا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کی اصل زبان ہوگی اس کے اوپر اس کو قیاس کریں گے. تو عرب کے 8 قبیلے، رات کو انشاءاللہ ایک جگہ پر اس کی بحث کریں گے ہم، عرب کے 8 قبیلے جو ایسے تھے کہ جن کی زبان اصل عربی تھی، جن کو عرب، جیسے قریش حضور کا قبیلہ، طائف آ جائیے مکہ کے ساتھ، بنو ثقیف، بنو حوازن، یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، ان کے پاس خالص زبان تھی عربی، عربی زبان. اور قرآن عربی زبان میں اترا ہے لیکن ہر ایک کے بول چال میں فرق تھا. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کراچی سے نکل کر آپ لاہور چلے جائیں تو یہی اردو بولی جا رہی ہوگی لیکن لہجہ بدلا ہوا ہوگا. کراچی سے لاہور تو بہت دور ہے، آپ حیدرآباد چلے جائیے تو بولنے کے ایکسنٹ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں بھی یوں تھا کہ 8 لہجوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا. جیسے ایک آسان سی مثال جو عام آیت پڑھی جاتی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے صرف بات کرتا ہوں، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بنو ثقیف حوازن پڑھتے تھے ملیک یوم الدین، لام میم لام اور یا کے مد کے ساتھ ملیک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملیک یوم الدین. اس طرح کے الفاظ جو عربی زبان میں مترادف آتے تھے اس الفاظ کے، وہ اس میں اس کو ڈھالتے چلے جاتے تھے، تبدیل کرتے چلے جاتے تھے. اب زبان کو بچانا بھی ضروری تھا قرآن کیونکہ ہدایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن اترتا رہا، اور حضور نے قرآن کی عظمت لوگوں کے دل میں چلی جائے اس لیے حضور نے کوئی پابندی نہیں لگائی. فرما ٹھیک ہے آپ پڑھتے رہو. اس پڑھنے میں یہ نہیں تھا کہ لفظ بدلے گا, اس میں یہ تھا کہ ایکسنٹ صرف بدلتا تھا لیکن معنی اس میں نہیں بدلتا تھا. جیسے مالک یوم الدین, ملک یوم الدین, ملک یوم الدین, تو لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے پڑھنے کا لہجہ بدلتا تھا. حضرت عثمان غنی, حضرت ابو بکر کا دور آیا, جنگ یمامہ لڑی گئی, سب سے پہلے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب نے حضور کی حیات میں ہی اس نے حضور کو خط لکھا تھا, حضور کا وصال نہیں ہوا تھا, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں پارٹنر کریں, خطہ بانٹ لیں کہ اتنے حصے کے آپ نبی ہیں اور اتنے حصے کا میں نبی ہوں. یہ اس نے بکواس کی اور اس نے خط لکھ کر بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت, یہ جو لقب ہے نا کذاب, یہ حضور نے دیا ہے. آپ نے فرمایا مسیلمہ کذاب ہے, کذاب مبالغہ ہے یعنی بہت بڑا جھوٹا ہے. حضور نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا پتلا سا, فرما میری رسالت اور نبوت میں کوئی اتنا بھی میرے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے سے یوں سمجھ لیجئے کہ 8 دن 10 دن سے پہلے کی بات. حضور نے حکم کیوں کچھ نہیں دیا اس پر, کیونکہ یہ بات حضرت ابوبکر کی خلافت کی دلیل بننی تھی. یہاں سرکار نے پردہ فرمایا, رفیق اعلیٰ کے سفر کیا مدینہ منورہ میں, طریقے طریقے کے فتنے پیدا ہوئے. بعض نے کہا جی ہم حضور کی زندگی میں زکات دیتے تھے اب نہیں دیں گے, یہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. اور حضور کے وصال کے بعد کہ جب نبی نہیں رہے تو اب دین کا کیا ہوگا, یہ ایک ذہنیت کھڑی ہو گئی. ادھر سے مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ یمامہ کے مقام پر کر لیا, اس کے ساتھ 9 اور جوڑی دار پیدا ہو گئے جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کر لیے. تو حضرت ابو بکر صدیق پر یوں طوفان کی طرح فتنے تھے. سب سے بڑا صدمہ یہ کہ حضور وصال کر گئے. مجھے بتائیے اگر چہیتا باپ بھی اگر انتقال کر جائے اور اس کی جائیداد ہو, اس کا رکھ رکھاؤ بہت بڑا ہو اور خود اس کی قد و قامت ہو, مجھے بتاؤ اس بچے کے اوپر کیا گزرے گی جس کا باپ انتقال کر گئے, اس سارے نظام کو کون سنبھالے گا. تو گھر کے بڑے بیٹے کو کی کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے کیے ہوئے سارے کام کو سنبھالے, اس پر کیا گزرتی ہے. تو یہ باپ نہیں, حضور سید عالم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو صحابہ اکرام پر پہاڑ جیسا بوجھ آیا ہوا تھا. اس میں یہ حضرت ابوبکر صدیق کی استقامت تھی. لوگ کہتے ہیں جی خلافت لے لی خلافت, اس وقت خلافت لینا کوئی بچوں کا کام تھا, اتنی بڑی مصیبتوں کو منہ دینا تھا. یہ حضرت ابوبکر کا اخلاص تھا. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اور آپ نے پوری حکمت عملی کے ساتھ 2 سال خلافت چلائی, 2 سال چند مہینے, لیکن سارے فتنوں کو ایسے کلیئر کر دیا جیسے حضور کے زمانے میں اسلام تھا. اور حضرت عمر کے حوالے کی, حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر 30 سے 32 لاکھ میل اسلام کو پہنچایا, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میرے میں یہ ہمت نہیں تھی. حالانکہ آپ نے قیصر کو گرا دیا, کسرا کو گرایا, 2 سپر پاور کو حضرت فاروق اعظم نے گرایا. فرما رومن امپائر اور پرشین امپائر کو گرانا آسان تھا لیکن حضور کے وصال کے بعد اس صدمے کو برداشت کر کے ان سارے فتنوں کو جھیلنا مشکل تھا. فرما سب سے بڑا بہادر ابو بکر تھا جس نے ریاست کو سنبھال کر صاف کر کے میرے حوالے کیا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا احسان قیامت تک مسلمانوں کی گردنوں پر رہے گا. آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا, کیونکہ یمامہ کی جو جنگ لڑی گئی عرب کی تاریخ میں اتنی بھیانک جنگ کبھی نہیں ہوئی, اتنے لوگ کبھی نہیں مرے. بدر لڑی گئی, حنین لڑی گئی, ساری جنگیں, لیکن جو جنگ یمامہ تھی, جنگ یمامہ عرب کی تاریخ کی سب سے بھیانک جنگ ہے جس میں لٹرلی یہ ہر بندے نے لکھا ہے کہ گھٹنوں تک خون کا کش تھا, کیونکہ مسیلمہ بہت بڑا جری بدماش اور ڈکیت قسم کا آدمی تھا اور اس نے عام فوج نہیں غنڈوں کی فوج تیار کی ہوئی تھی جو لوگوں کو اجرت پر قتل کرتے تھے, سارے بدماش, اور ہزاروں کی فوج. مسلمان حضرت ابو بکر صدیق نے 2 لشکر پہلے بھیجا ہے اور دونوں لشکر پسپا ہوئے ہیں, لڑ نہیں پائے اس سے. وہ اتنے طاقتور عرب کے خطرناک بدوؤں کو لے کر وہ آیا ہوا تھا اور بڑی خطرناک قسم کی جنگ تھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق, کیونکہ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق ایک جنگ جو ہے وہ پرشین امپائر کے ساتھ وہاں لگی ہوئی ہے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں, اپنے حضور نے اپنے وصال سے ایک دن پہلے حضرت اسامہ بن زید کو ایک لشکر دے کر موتا کے مقام پر بھیجا تھا ان کے والد زید بن حارثہ کا بدلہ لینے پرشین کے ساتھ. اور یہ ایک دن, یہ اب مدینے سے نکل کر تھوڑا دور پہنچے تو سرکار کے انتقال کی خبر آ گئی. سرکار کی وصال کی خبر آ گئی، وہ وہیں سے لوٹ کر دوبارہ مدینے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مزار مقدس میں رکھنے کے بعد دوبارہ روانہ کیا. صحابہ کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں، ادھر فتنے کھڑے ہو گئے، ادھر مسلمہ کذاب ہے، یہ جو اسامہ کو آپ دوبارہ بھیج رہے ہیں تو مسلمانوں کے تو بڑے بڑے جرنیل اور بڑی فوج اس کے ساتھ ہے، تو آدھا حصہ یہاں چلا جائے گا تو ہم کیسے لڑیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق اطاعت رسول میں اتنے پابند تھے، فرمایا عمر یہ فیصلہ میں نے نہیں، حضور نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اور حضور کے بھیجے ہوئے فیصلے کو اور کیے ہوئے فیصلے کو میں کاٹ نہیں سکتا، لوٹایا نہیں سکتا. فوج نہیں ہے، میں کیا کروں، مجھے بھی اگر مدینے کے گرد و نواح کے جنگل کی بھیڑی آ کر میرے جسم کو پھاڑ دیں اور مجھے نوچ کے رکھ دیں، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کے ہر کیے ہوئے فیصلے کو روکنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو آپ نے انہیں اس قدر اطاعت شعار، وہ کسی کا باغ لے کر کیا کریں گے، وہ جب حالانکہ عقل یہ چاہتی ہے کہ آپ اسامہ بن زید کو مدینے میں روکیں، کیونکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کا 35% ہے، 35% حصہ ان کے پاس، اور بڑے بڑے ماہر ہیں جو صحابہ جنگجو ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. اگر حضرت ابوبکر کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو وہ ان کو روک لیتے، کہتے ٹھیک ہے ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے جو گھر میں لڑائی ہو گئی اس کو آپ ٹھیک کریں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، سرکار نے جو فیصلہ کر دیا تھا، بھلے 35% کا لشکر ہے، ہماری سب سے بڑی طاقت اس کے اندر ہے، یہ جائے گی، ہم بھلے کم رہ جائیں لیکن میں نے حضور کے بھیجے ہوئے قافلے کو میں نہیں روکوں گا. تو یہ کیا ڈراما ہے کہ آپ نے باغ چھین لیا، یہ کر لیا، جو شیعہ بکواس کرتا ہے، تو یہ سب جھوٹ کا پلندرا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ اطاعت رسول میں ایسے تھے جیسا لوہا ہوتا ہے، جیسا سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے. اب ادھر جنگ جب دو صحابہ پسپا پڑ گئے، تو ادھر سے خالد بن ولید جب اس جنگ کو فتح کر گئے، تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ پہنچو یمامہ، کیونکہ آپ بہت ذہین تھے اور آپ بڑے زبردست قسم کے مدبر جرنیل تھے، آپ کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ ہاری بھی جنگ آپ جیت جاتے تھے. جیسے جنگ موتا کے اندر حضرت جعفر شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواح، ایک دن میں مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید نے 8 دن تک جنگ کو انگیج رکھا اور ان کو پیچھے دھکا دے کر مسلمانوں کو بچا کر لے کر آئے. حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے بہت ذہن دیا تھا، وہ عسکری مہارت کے بہت مدبر تھے. آپ وہاں سے آئے اور یمامہ کی کمانڈ کو آپ نے سنبھالا، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر کے بڑے بھائی، حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی، ہم تو یوں سمجھتے ہیں نا ہمیشہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب، یہ حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے ہیں اور اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے ہیں، یمامہ کے اندر جو ختم نبوت کی جنگ ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے، وہ اس جنگ کے اندر ہیں. ان کی کمانڈ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے یمامہ کی جنگ لڑی. بڑا تفصیلی موضوع ہے، وہ جنگ باقاعدہ بیان کرنے کے لائق ہے، میں ختم نبوت کے یوم میں کبھی کبھار بیان کرتا ہوں کہ وہ جنگ کتنی خطرناک تھی، آپ اس کو کتابوں کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے 700 کے قریب حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تھے. وہ زمانہ پریس کا نہیں تھا کہ کتابیں چھپ رہی ہے تو قرآن گھر میں رکھا ہوا، قرآن اس وقت سینے میں ہی تھا، اس کے علاوہ کہیں نہیں تھا. جس کے دل میں اس قرآن ہے، اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو بعد میں قرآن کیسے بچے گا. تو حضرت فاروق اعظم نے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو بکر سے کہا کہ وہ تو لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو کہا پھر، فرما آپ قرآن کو کاغذ پر لکھوائیے، کاغذ پر لائیے. فرما میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے کہا حضور نے نہیں کیا، اس وقت ضرورت نہیں تھی، لیکن واللہ خیر، کام بہت بھلائی والا ہے. آپ نے فرما زید بن ثابت کو بلاؤ، حضرت زید بن ثابت کو بلایا گیا. حضرت بن زید بن ثابت نے بھی کہا کہ یہ کام تو حضور نے نہیں کیا. فاروق اعظم نے کہا نہیں کیا، لیکن یہ کام بہت بڑی بھلائی کا ہے. تو دونوں بزرگ کہنے لگے عمر، تمہارے کہنے سے ہمارا شرح صدر ہوا اور تمہارا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آئی ہے، امت کو بچانا ہے تو قرآن کو بچانا ہوگا، لہذا قرآن کو کاغذ پر منتقل کیا جائے. یہ پہلا اجتہاد اور درست اجتہاد حضرت سیدنا سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ اجتہاد ہے، اور یہ بالکل درست اجتہاد تھا، اس پر قرآن جلدوں کے اندر آیا. یہ تو دور ختم ہو گیا، بات کو سمیٹتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت عمر کا دور چلا گیا. اسی طرح ہر قبیلہ اپنے ایکسنٹ میں قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن اب دور آ گیا حضرت عثمان کا. اسلام بہت پھیل چکا ہے، یعنی عجم کے علاقوں میں ارمانیہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے، ارمانیہ کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے، اور دو مسلمان آپس میں گتم گتا ہو گئے، لڑائی ہو گئی، ان کی بڑی بری لڑائی ہو گئی. لڑائی کیوں گئی جی؟ وہ کہہ رہا تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو. اس نے کہا اچھا میں نے تو اتنے بڑے استاد سے قرآن پڑھا, تم میرے کو قرآن پڑھنا غلط کہہ رہے, تم غلط پڑھ رہے ہو, تم غلط کہہ کر. حالانکہ غلط نہیں تھا, وہی ایکسنٹ کا مسئلہ آ گیا کہ میں اس لہجے میں پڑھ رہا ہوں, تو کس لہجے میں پڑھ رہا ہے. لہجوں کے اختلاف پر وہ دو دوست لڑ پڑے, بڑی شدید لڑائی ہوئی. حضرت حذیفہ بن یمان جو حضور کے رازدار صحابی ہیں, یہ حضرت عثمان کے پاس آئے, کہنے لگے امت کو بچانا چاہتے ہو نا, تو امت کو جس طرح ابو بکر نے بچایا تھا نا قرآن کو لکھوا کر, آپ امت کو جھگڑے سے بچا لو قیامت تک کے لیے. کہ کیا کروں میں؟ فرمایا امت کو بچانا اگر ہے تو امت کے قرآن کو ایک لہجے پر جمع کر دو. آپ نے کہا سارا واقعہ بتایا, آپ نے صحابہ کرام کی شورا منگائی اور اس پر حضرت سیدہ حفصہ کے پاس جو حضور کے دور مبارکہ میں مرتب کیا وہ قرآن مجید رکھا تھا وہ لایا گیا, اور اس پر یہ طے ہوا کہ بھائی طائف والے یہ اپنی عربی زبان میں اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں, مصر والے کیسے بولتے ہیں, شام والے کیسے بولتے ہیں, بولتے سارے سالٹ خالص عربی ہی ہیں لیکن لہجے میں فرق ہے. حضرت عثمان نے کہا ہم یہ دیکھیں گے کہ قریش اور حضور کس طرح قرآن پڑھتے تھے. اس لہجے پر قرآن کو جمع کیا, اور آج بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے میں اور آپ جس لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا یہی لہجہ جناب رسول اللہ کا تھا. کیا خدمت انجام دی صحابہ نے جناب, ہم ہزار دفعہ مر کر بھی زندہ ہو جائے ان صحابہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں خلفاء نے کیا کیا, اس امت کو بچا لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کئی جنگیں لڑ کر 9 جھوٹے نبوت کے فتنے والوں کو زمین میں گاڑ دیا, ختم کر دیا آپ. لوگ کہتے ہیں قادیانی کیوں نہیں ختم ہوتا, میں نے کہا اس طرح کے مرد حکمران نہیں آئے, اس جیسے مرد حکمران آتے تو قادیانی کیا ہے, لیکن یہ جو ہمارے حکمران آتے ان کو بھی وہی پال رہا ہے جو قادیانیوں کو پال رہا ہے برطانیہ, تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ فرما وہ فتنے اس لیے ختم ہو گئے اس لیے کہ وہ سنسیئر تھے اسلام سے, سنسیئر تھے اسلام سے. آج کئی عہدیدار ہمارے ملک کے اندر ہیں, ان کے خلاف آپ بولیں رات کو غائب ہو جائیں گے آپ. میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, ہو جانا چاہیے, کیونکہ جتنا اہم منصب ہے اور جس اہم منصب پر نظام ریاست چل رہی ہو اس کی مخالفت کو اگر اجازت دے دی جائے تو ریاست ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا پھر کسی کا منصب تھوڑی اہمیت رکھتا ہے, منصب اہمیت رکھتا ہے تو رسول اللہ کا رکھتا ہے. اس لیے ختم نبوت کا جو منکر ہوگا جو مرتد ہوگا اس کی سزا عدالتیں ایک ہی رکھیں گی, اور وہ سزا سزائے موت ہے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ جبر نہیں ہے, یہ سزا ہے, یہ سزا ہے. کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, لیکن جو سزا جن کو نافذ کرنے کا حق ہے وہ کرے گا. حضور سید عالم نے فرمایا جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر اس کا خون حرام ہو جاتا ہے, صرف کچھ لوگ ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت رہتی ہے, ایک وہ جو شادی شدہ مرد زنا کرے, العیاذ باللہ. شادی شدہ مرد اگر کسی سے زنا کرے اس کی سزا قتل ہے, حضور نے فرمایا, اور جو مرتد جو اسلام لا کر اسلام سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا یہ وہ استثناء ایگزمپٹ ہیں یہ وہ لوگ, ورنہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہو جاتا ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, لیکن یہ سزائیں پھر وقت کے قاضی اور عدالتیں اور جن کے ہاتھ میں گویا کہ زمام میں اقتدار ہے وہ یہ ساری چیزیں کریں گے. تو حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لہجے میں قرآن کو جمع کیا. بات کو سمیٹتے ہوئے دیکھیں, آج آپ نے دیکھا کہ حافظ صاحب نے قرآن پڑھا, اسی لہجے میں آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں سے ڈوبتا ہے, جتنی بڑی دنیا ہے جتنی بڑی زمین ہے ہر جگہ قرآن موجود ہے, اور قرآن آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے حبیبیہ مسجد کے اندر ہے, جیسے مکہ شریف کے اندر, جیسے حرم کے اندر, اسی طرح اس کے لکھنے کا انداز, اس کا رسم الخط بالکل ٹیکس اسی طرح ہے. صرف ٹیکس ہی محفوظ نہیں ہوا, آپ کو ایسے لوگ جن کی زبان عربی نہیں دنیا کے جس کونے میں اگر وہ چلے جائیں قرآن کو وہ اسی لہجے کے ساتھ پڑھے گا جس لہجے سے مکہ والا پڑھ رہا ہے, جس لہجے سے مدینے والا پڑھ رہا ہے, جس لہجے سے پاکستانی پڑھ رہا ہے, جس لہجے سے ہندوستانی پڑھ رہا ہے, جس لہجے سے بنگال والا پڑھ رہا ہے. تو یہ قرآن کو محفوظ کرنے کی وہ عظیم بے نظیر خدمت صحابہ اکرام نے کی ہے کہ اس کے متن کو بھی محفوظ کیا, اس کے تلفظ کو بھی محفوظ کیا. آج بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا قاری کیوں نہ ہو, اگر وہ تلاوت کرتے ہوئے کوئی لفظ کو چھوڑ جائے تو چھوٹا سے بچہ کھڑے ہو کر کہے گا آپ نے غلط پڑا ہے. یعنی یہ جرت اسلام دیتا ہے کہ سب سے بڑا رتبہ قرآن کا ہے. کوئی بزرگ بھی اگر بات کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے یہ آیت ایسی نہیں, یہ آیت ایسی ہے. یعنی یہ جرت, اس کا مطلب یہ کہ قوم کو صحابہ نے اتنا بیدار کیا ہے کہ اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ قرآن بچے گا تو امت بچی رہے گی. اور اس کی ایک دلیل آپ کی نمازیں ہیں, آپ کی نمازوں میں قرآن دہرایا جاتا ہے لیکن پورا قرآن نہیں ہوتا. لیکن رمضان شریف میں یہ راتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں تراویح میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے, اور ساری ایک ایک مسجد میں ہزار دو ہزار آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ امام کھل کے قرآن پڑھ رہا ہوتا اور لوگ بالکل بیداری سے سن رہے ہوتے ہیں, یہ کہاں چھوڑ رہا ہے, کہاں پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. پتا چلا کہیں پر چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں. یعنی اس طرح اعلان کے ساتھ قرآن کو کھول کر رکھا گیا, یہ قرآن ہے, یہ ان کی بائبل نہیں ہے جو روڈ کراس کرنے کے بعد دوسرا اس کا ایڈیشن آ جاتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں جس کی سب سے بڑی عزت ہے کہ متن بھی وہی ہے, اس کا تلفظ بھی وہی ہے. دنیا میں کہیں پر چلے جائیں, چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو یا بوڑھے سے بوڑھا شخص ہو, پڑھے گا وہی قرآن اور اسی لہجے کے ساتھ پڑھے گا. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی وفاداری ہے قرآن کے ساتھ. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے جملہ عرض کروں, اللہ نے فرمائی جو ہماری عظیم کتاب ہے نا, اس کو ہم نے قدر والی رات میں اتارا ہے. لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے. لیلۃ القدر فرما ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں. اور ہمیں یہ عادت آنی چاہیے, اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. صحابہ اکرام میں مسابقت تھی نیکیوں میں دوڑ لگانا. یہ نہیں کہ آپ نے ایک لاکھ روپے کمایا تو میں کہیں سے بھی دو لے کر ہی آؤں گا, یہ نہیں کہ آپ نے دو کمایا تو میں کہیں سے بھی الٹا سیدھا کر کے چار لے کر ہی آؤں گا, نہ. وہ نیکی میں خوگر تھے. اگر آپ نے دو رکعت نفل پڑھی ہے تو میں چار پڑھ کے بتاؤں گا, چار پڑھی تو میں آٹھ پڑھوں گا اللہ کی رضا کے لیے. تو ان کے دل میں زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ تھا. امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ سرکار نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں پچھلے دور میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے ہزار سال اسلحہ باندھ کے رکھا تھا اپنے بدن سے, ہزار سال, اتنی بڑی عمر تھی. اور ایک اسی سال کی بھی روایت ہے جنہوں نے جہاد کیا تھا. صحابہ اکرام کے چہرے اتر آئے کہ ان کو تو عمر زیادہ ملی تو موقع زیادہ ملا. تو اللہ رب العالمین نے حضور کی کرامت کے صدقے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی کہ آج ہم تم کو ایک رات ایسا دیتے ہیں جو ہزار مہینوں سے زیادہ عبادتوں میں بہتر. قدر کا معنی تعظیم ہے, یعنی جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. قدر کا معنی تقدیر ہے, اس رات لوگوں کی تقدیریں مرتب کر دی جاتی ہیں, شب برات میں لکھی جاتی ہیں. اور لیلۃ القدر جو رات چل رہی ہے نا, فجر تک ہم اس میں سے ترمیم کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس پندرہ دن نہیں بلکہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مہینہ پندرہ دن تک کا ٹائم ملتا ہے, کیونکہ شب برات جو ہے نا پندرہ شعبان المعظم, اس وقت اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے اس کی عمر اتنی ہوگی, یہ سال مر جائے گا, اس سال اس کو اتنا کھانا ملے گا, اس سال اس کے اتنے بچے ہوں گے, یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ لکھ دیا جاتا ہے. اور لکھ کر اس کو لیلۃ القدر کو باقاعدہ اسٹمپ ہو جاتا ہے, اس میں پھر تبدیلی نہیں ہوتی لیلۃ القدر کی. تو یہ راتیں جو تاک راتیں ہیں, یہ راتیں آخری راتیں رہ جاتی کہ جس میں بندہ رب کی خدمت میں گڑ گڑا کر کوئی بھلائی چاہے کہ یا اللہ اگر میرے لیے تو نے بدبختی شقاوت برائی پسپائی مرض وبال انتشار لکھا ہو تو مولا اس کو تبدیل فرما دے. اللہ فرماتا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, پھر ہم چاہتے ہیں تو اس سے محو کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں اور اچھی چیز اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ قدر والی رات, آج کی راتیں وہ ہیں کہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے اعمال نامے کے اندر خیر لکھوا سکتا ہے, اور جو بدی نظر آ رہی ہے سچی توبہ کر کے اس سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے. بہت بد قسمت ہوگا وہ شخص, خدا نہ کرے, کہ جو ایسی رات پا کر اگر اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ کر سکا. اور سرکار تو پہلے فرما چکے ہیں, جب حضور منبر پر آئے تھے حضور نے پہلا قدم رکھا تو فرمایا تھا آمین, مشکات کی روایت, دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسرا قدم رکھا تو آمین. اب آپ دیکھیں, ظاہراً بتا رہا ہوں, بد دعا رسول اللہ کر رہے ہیں اور آمین جبریل امین کرتے ہیں, وہ بندہ بچے گا؟ سرکار قدم رکھ کر پہلا کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے رب کو راضی نہ کرے. جبریل نے کہا آمین, گیا وہ بندہ. آسرا ہی حضور کی ذات ہے، تو شرم آنی چاہیے مجھے اور آپ کو اور ہم لوگوں کو والدین کے حقوق کے حوالے سے. دوسرے سٹیپ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھ کر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. اور اس وقت تو پیپر ہی چیک نہیں ہو رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں پیپر چیک نہیں ہوتے ہیں، صرف منہ دکھاؤ بخشش ہے، یعنی استغفار کا منہ دکھاؤ نہیں پوچھا جائے. تو اس لیے تو اتنی بڑی بدعا جو کی جا رہی وہ یہ ہے، ایسی بخشش کبھی نہیں ملتی ہے. جیسے عرفات کا میدان خاص ہے، مزدلفہ کا میدان خاص، حضور نے بدعا دی ہے نا، دعائے زرر دی ہے، معاذ اللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. فرما ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پا کر اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے. روزہ رکھتا نہیں، روزہ رکھتا ہے تو پورا دن گناہ کرتا رہتا ہے، رات بگ وبالی کام کرتا رہتا ہے، کبھی اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اور یہ مہینہ چلا جاتا ہے اور موت سر پر، ابھی ہم جنازہ پڑھ کر آئے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ وہ چلے گئے ہم نہیں جائیں گے؟ میں تو آج بھی قاری صاحب سے اشارہ کر رہا تھا، اس صف میں تین چار شخص مجھے بہت یاد آئے جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جن کا وصال ہو گیا، یہیں پر پابندی کے ساتھ وہ نماز تراویح پڑھتے تھے، نہیں ہمارے گھر. اسی سال ان کا انتقال ہوا، کسی کا گزشتہ سال ہو گیا. یہ ہمارے محلے کے سامنے مارکیٹ کے اوپر رہنے والے ہمارے چند بزرگ تھے، نوجوان تھے، کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، ہماری مسجدوں کا نور تھے، نہیں ہے تو ہم نے بھی جانا ہے میرے دوستو. تو اس بات کو فرمایا، برباد ہو جائے تو جوانی پر کیا کرنا، طاقت پر کیا کرنا. فرما برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامنا کرے. اور تیسرا حضور نے فرمایا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں تقریر نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم بھائی بیٹھے ہیں، ایک دوست کی طرح بیٹھے ہیں، یہ بنیادی سبق یاد رکھنے. رات گزر جائے گی پھر کیا یاد کریں گے آپ، رمضان چلا جائے گا پھر کیا یاد کریں گے آپ. شیطان ابھی کہے گا، شیطان سے مراد نفس کہے گا، بس آرام کر، ابھی بہت ٹائم باقی. جب رمضان چلا جائے گا تو پھر کہے گا بڑا بے حیا تھا تو، رمضان تو تھا، تو نے کام نہیں کیا. ایک طرف سے وہ چھلائے گا اور ایک طرف سے پھر بعد میں ملامت بھی کرے گا. تو لہٰذا یہ چند دن ہمارے پاس ہے، آج کی بڑی رات ہے اور آنے والی 29 کی بڑی رات ہے، یہ راتیں تقدیر کی راتیں ہیں، اس کا خیال کیا جائے. بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات میں عرض کروں، رات کو جاگنا بہت اچھی بات ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا. نیک لوگ ہوتے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں اور جا کر عبادت کرتے ہیں، اللہ سے طمع اور امید لگاتے ہیں اور اس سے مغفرت کے طالب ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی نمازوں کا سسٹم صحیح ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، من صلى العشاء في جماعت كان مقام نصف الليل. عثمان غنی کہتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے آدھی رات قیام کیا ہے. ومن صلى الصبح في جماعة كأنما صلى الليل كله. اور جس نے پھر ساتھ میں فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی وہ ایسے جیسے پوری رات ہی اس نے قیام کیا ہے، بھلے رات میں وہ سو رہا ہو. آخری بات یہاں پر پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں. ہمارے وہاں رات کو جاگنے کا بڑا عجیب سسٹم ہے، مسجدوں میں جرگا پارٹی ہوتی ہے، 10 بندے ادھر بیٹھے ہوں گے بات کر رہے ہوں گے، 5 ادھر بیٹھے ہوں گے بات کر رہے ہوں گے. میں مسجد کے انتظامیہ سے کہتا ہوں اکثر دوستوں سے کہ آپ مسجد میں پہلے بورڈ لگا دیں آپ کہ مسجدوں میں بات نہیں کرنا، اور دوسرے اٹیمپٹ میں ہاتھ پکڑ کے باہر نکالیں آپ. یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فرض ہے آپ پر، یہ لازم ہے. علماء نے یہ لکھا، یہ مسجد کا مذاق. اپنے گھر میں کوئی ڈسپلن سے ہٹتا ہوا کسی کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا گھر لاوارث ہے. کہتے یہ اللہ کے گھر میں آئے، تو میں نے کہا جس کے گھر میں آؤں اس کے آداب تو میں نہیں آتا. اتنی شرم ہونی چاہیے، بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے تو طریقے سے بیٹھتا ہے، کوئی حیا ہوتی ہے اس کو. تو یہ اللہ کا گھر ہے، تو جب اپنے منہ سے ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے تو شرم پھر زیادہ کرنی چاہیے. وضو وہاں کرتے ہیں ہم اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں، شرم نہیں آتی. تو بس نمازوں کے اندر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں. جامع ترمذی شریف کی حدیث سے کہ حضور نے فرمایا جس نے کسی کی گردن پھلانگا وہ ہلاک ہوا. گردنیں پھلانگتے ہیں، چاہیے یہ کہ لوگ صفوں کے اندر بیٹھ جائیں، لیکن جگہ بھی پیچھے ہو تو بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں. اور حضور جامع ترمذی کی حدیث سے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے. یعنی اس جملے سے کہیے کریم نبی کو یہ کتنا برا لگا جو اتنا سخت جملہ فرمایا آپ. تو مسجدوں کے اندر بات چیت نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی بات، الا یہ کہ اعتکاف والے وہ لوگ جو اعتکاف کی حالت میں ہیں، اور وہ بھی جائز بات کریں گے اعتکاف کی صورت میں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یکون حدیثم فی مساجد فی امر دنیاہم، وہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے. ہمارے وہاں نکاح کا کیا حال ہوتا ہے؟ دیکھیے نکاح میں اتنی باتیں کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر نکاح مسجدوں میں کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرعی مسئلہ ہم سیکھ رہے ہیں، کسی پر تنقید نہیں کر رہے ہیں. فرما کر نکاح ایسا ہو جائے کہ مسجد میں شور و غوغا ہو تو مسجد میں نکاح جائز نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ بھی دونوں سمجھے آپ، یعنی مسجد میں نکاح کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن جب مسجد کا احترام نہ رہ سکے تو اس وقت مسجد میں نکاح پڑھانا ناجائز ہوگا. یہ بات بھی ہمیں آگے کنوے کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ جس بھائی کو نہیں پتا اس کو پتا چل جائے. اور خدا نہ خواستہ کوئی نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اللہ کے نیک بندے نصیحت کریں تو چار بندے کہیں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، خیر کے لیے بات ہونی چاہیے. تو مسجد میں نیکی کا کام ہوگا، لیکن نیکی کے کام کے اندر اگر فساد بیچ میں آئے گا تو پھر وہ کام مسجد میں جائز نہیں ہوگا. یہ علماء نے لکھا. اب آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یکون حدیثم فی مساجد فی امر دنیاہم، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی دنیاوی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی. استغفراللہ. فلا تجالسوہم فلیس فیہم حاجہ، اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ بحر شریعت میں نقل کرتے ہیں، مسجد میں دنیاوی باتوں سے متعلق حکم شریع بیان کر فرما، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ تحریمی ہے، اور مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو ہمارے پاس نیکیاں کہاں ہیں جو اور برباد کر رہے ہیں؟ یہ حکم جائز کلام سے متعلق ہے. اللہ اکبر، یہ حکم جائز کلام سے متعلق، اس میں گالی گلوچ نہیں ہے، جائز کلام سے متعلق ہے. تو بتائیے کہ ناجائز کلام کا، ناجائز باتوں کا گناہ کون سر پر اٹھائے گا؟ الیعوذ باللہ. تو آج کی رات کے آداب صرف ہم نے سیکھے ہیں، فضائل بتائیں یہ آج کی رات کیسی ہے تاکہ میں اور آپ ذہنی طور پر پریپئر ہو جائیں، کیونکہ رات کا بھی بہت بڑا حصہ باقی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت اور قدر کیا ہے. تیسرا یہ کہ مسجد میں ہم نے رات کیسے گزارنی ہے. لہذا اس لیے جائز کے لیے علماء نے صرف یہ کہا ہے کہ پھر اعتکاف کی نیت کریں اور اپنے مقصد کے لیے آپ آ کر بیٹھیں، اس کے علاوہ وہ کام جائز نہیں. اور اگر ناجائز باتیں، کسی کو شور شرابہ کرنا، ہنسنا، ٹھاٹا مارنا، قہقہ لگانا، یہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے. ہم اعتکاف میں اور اللہ کے گھر میں اپنے ذہنوں کو پریپئر کرنے کے لیے آتے ہیں، سمجھنے کے لیے آتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، سیدھی سیدھی باتیں اگر ہم کریں اور وہ حقائق نہ کھولیں جن سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو قیامت میں ہم ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے کہ وہ باتیں کیوں نہیں بتائی یار، کہ جو یہاں جمع کر رہے تھے اور وہاں سے ختم ہو رہی تھی. تو لہٰذا یہ دونوں باتیں میرے اور آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں میں سنجیدہ کریں، نمازوں کی پابندی عطا فرمائے، اور اس رمضان کی برکات اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کو عطا فرمائے.